الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. فطرى جناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وحبيبه أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات دي محمد عليه وسلم. خدا نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم نواس رسول کا ذکر کر سکیں. نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں کس انداز سے نواس رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ خدا کا ایک فیصلہ ہے. قضاء و قدر الہی گویا اس سے تعلق پا چکی ہے کہ سید الشہداء کا ذکر اسی طرح سے ہوتا رہے دنیا میں، اور میدان قیامت میں بھی جب پل صراط اور میزان اعمال لگایا جائے گا تو وہاں پر بھی سید الشہداء کا ذکر ہو. اگر احادیث اور روایت کو دیکھا جائے تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ گفتگو کو کہاں سے شروع کرے، کہاں پر ختم کرے. سید الشہداء کی حقیقت کیا ہے، کیا کام کیا، کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے. بولنے والا بولتا رہتا ہے، سننے والے سنتے رہتے ہیں. بولنے والا اپنی بذات اور استطاعت کے مطابق بولتا ہے، سننے والے اپنی استطاعت کے مطابق سنتے ہیں، لیکن حقیقت مطلب تک کوئی کبھی نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے موضوع سے مربوط ہے جو آپ حضرات کے سامنے یقیناً آ چکا ہوگا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تجلیات. دو تین باتیں مجھے کہنی ہیں اس سے پہلے کہ گفتگو کو شروع کروں. کہ دیکھیے، آپ حضرات کو حق ہے کہ میری تقریر کے بارے میں جو بھی سمجھتے ہیں اور جو بھی آپ کے ذہنوں میں آتا ہے وہ آپ بیان کریں. ہوتا یہ ہے کہ بعض مومنین نے کہا، کیونکہ وہ فرش اعضا پر جناب سیدہ کے مہمان ہیں اس لیے ان کی نظر، ان کی رائے محترم ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پہلا مسئلہ وقت کا ہے. اب وقت کا جب ذکر آتا ہے تو مجھے خود ایک خدشہ سا ہوتا ہے کہیں وقت سے مزید آگے نہ بڑھ جاؤں میں. دیکھیے، یہ وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں میں کہ فرض کیجئے مجھے چار یا پانچ آیتیں پڑھنی ہیں مجلس کے دوران، اور میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ ہر آیت تین یا چار منٹ لے گی. اب مجمع کا وہ حصہ، مجمع سے تعلق رکھنے والے وہ افراد کہ جو آیت میں نے پڑھی، ترجمہ پیش کیا، فوراً سمجھ گئے. اب یقیناً کوئی نیا قرآن تو میں نازل کرنے سے رہا، وہی قرآن ہے جو آپ حضرات پڑھتے رہتے. لیکن ایک آدمی ہے کہ جس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ بات. اب کیوں نہیں آئی؟ زندگی کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. ہر شخص کس انداز سے آیا ہے بیچارہ، کتنے مسائل کو پیچھے چھوڑ کر فرش سید الشہداء پر آ کر بیٹھا ہے, کہیں اس کا ذہن اب اس کی نہیں سمجھ میں آیا, تو بھائی مجھے اس کا خیال کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آیت پڑھی ترجمہ کروں اور جس کی سمجھ میں آئے آئے, نہ آئے نہ آئے میں آگے بڑھ جاؤں. جب میں چہروں پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سوالیہ نشانات دیکھتا ہوں, تو جس آیت کو میں سوچ کر آیا تھا کہ تین منٹ چار منٹ لگیں گے اس میں مجھے چھ سات منٹ لگ جاتے ہیں, اور اگر پانچ آیتیں ہیں ہر آیت پر پانچ منٹ مزید بڑھ گئے تو آپ دیکھیے چار کو اگر ضرب کریں پانچ سے تو جواب کیا آئے گا. جس کی ریاضی اچھی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ پندرہ بیس منٹ کا مسئلہ آگے چلا جاتا ہے. البتہ میں اپنا دفاع نہیں کرنا چاہ رہا, میں مسئلے کی تصویر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہاں یقیناً مجھے ایک گھنٹے سے پہلے ختم کر دینی چاہیے, کوئی اپنے وسائل کے ذریعے آتا ہے, کوئی عمومی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرتا ہے, سب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا کہ بعض محترم مومنین نے فرمایا, ارشاد فرمایا مجھ سے, کہ لگتا ہے مولانا جو چیز بات ذہن میں آئی اور جہاں سینگ سمائے وہ جو محاورہ ہے وہیں آپ نکل گئے. ایسا ہوتا ضرور ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. بھائی یہ تو امیر بیان کے کلام میں طاقت ہے کہ جہاں سے گفتگو شروع کی وہیں پہ آئے. ہم لوگ ادنا سے لوگ حقیر سے, ہماری اوقات یہ کہ کوئی کندھے پہ تھپتھپائے تو پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کس نے تھپتھپایا. اگر کوئی بچپن کا دوست ہے تو صاحب یاد نہیں آ رہا, مولانا میں آپ کے ساتھ وہاں ہوتا تھا, اچھا پھر یاد آیا. تو آپ ہم جیسے لوگوں کا مقایسہ ان ذاتوں سے مت کیجئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ انی لعالم بطرق السماء من طرق الارض, کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. اور جن کی گرفت میں بیان ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے. اور جب عرب کے ادبا سے پوچھا گیا کہ تم نے فصاحت اور بلاغت کہاں سے سیکھا, تو نہج البلاغہ کا نام لیا. بھانجا امیر المومنین کے سگے بھانجے, امیر المومنین نے حکم دیا کہ خطبہ پڑھو. کھڑے ہوئے صاحب, مجمع کو دیکھ کر انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور جب سامعین میں مولا کائنات جیسی ہستی ہو تو وہ کیا بولے گا. بہرحال یہ اس بھانجے کی بے بذاتی نہیں تھی, یہ مولا کائنات کا جلال تھا کہ جس نے اپنی گرفت میں لے لیا, بول نہیں پایا. مولانا کا تم اٹھو, اترو نیچے, پھر گفتگو فرمائی. تو اسی بھانجے سے کسی ظالم نے پوچھا کہ ما صرفک عن ابیک الی خالق, ما صرفک عن ابیک الی خالق, یہ کیوں اپنے تو ناموں کا اتنا ذکر کرتا ہے اپنے باپ کو چھوڑ کے. تو اس بھانجے نے جواب دیا, لو کان لکا خال مثل خالی, اگر تیرا بھی ماموں کوئی میرے ماموں کی طرح ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ تو پھر اپنے باپ کا کتنا ذکر کرتا ہے. تو دیکھیے سب سے عزیز ترین ہستی انسان کے پاس اس کا باپ ہوتی ہے. تو جہاں پہ انسان اپنے باپ کے ذکر کو بھول جائے اور ماموں ہے مولا کائنات ان کے ذکر کو آگے رکھے, تو بہرحال یہ مسئلہ ایک مسئلہ. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ بعض حضرات نے کہا کہ مولانا یہ مجلس ہوتی ہے یا تفسیر کا درس ہوتا ہے. حضور یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا کیا ہوتا, جو چیز میں پڑھ کے آتا ہوں سمجھ میں آتی ہے وہ حضرات کے صاحب حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور آپ حضرات سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی دعاؤں کا وسیلہ اور صدقہ ہے, ورنہ میں کسی قابل نہیں. یہ تکلفن اور توازن نہیں کہہ رہا, یہ حقیقت یہی ہے. مجھے نہیں پتا کس آزادار کی دعا قبول ہو جائے میرے حق میں, تو میری جو ذاکریہ قبول ہو جائے. تو جو میری سمجھ میں آتا ہے بیان کر دیتا ہوں. اب اس میں یقیناً مختلف مایاناز اہل قلم اور خدا سخن ہستیوں کے اشعار بھی آتے ہیں, اور یہ میرا اپنا ذاتی ذوق بھی ہے کہ بتایا جائے کہ آج کے دور میں اردو شاعری جس جگہ پر پہنچ چکی ہے, اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا. میر انیس اور دبیر جیسی ہستیاں کہ جو مرثیے کے دوران جب فضائل پر گفتگو کریں تو مجال نہیں ہے کہ ایک لفظ اور ایک حرف آیت سے ہٹ کر آئے. ہاں تاریخی مسائل جب جناب میر انیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کرنا شروع کیے تو یقیناً قلم میں لغزش آئی, اور یہ میر انیس کا قصور نہیں ہے. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تاریخ کی کتاب لکھ رہا ہوں, جو ان کو پتا تھا وہ لکھ دیا. لیکن جہاں پر بقول خود ان کے یہ راہ باریک کے لغزش میں قدم ہے,
وہاں پر انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن اور حدیث کی حقیقتوں کو نظر میں رکھ کر پنجتن کی بات کی ہے. ایک جگہ دکھا دیجئے, آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ایک جگہ دکھا دیجئے کہ جہاں میر انیس قرآن اور احادیث سے آگے بڑھ گئے ہو. دیکھیے فضائل کی بات کر رہا ہوں میں, فضائل کی بات کر رہا ہوں. جہاں مصائب پر آئے ہیں تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے, وہ ایک الگ باب ہے. تو یہ اشعار اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو سمجھ میں آئے, اور نئی نسل کے نوجوان بچوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا جب آپ اشعار پڑھتے ہیں میر انیس کے یا جوش مرحوم کے تو اس وقت تو سر پر سے گزر جاتے ہیں, پھر آپ تشریح پیش کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کیا. تو ہمیں یہ ورثہ ہے بزرگوں کا جو ہمیں اپنے بزرگ بچوں تک پہنچانا ہے, ورنہ ہمیشہ سے یہ افتاد رہی ہے, یہ مصیبت رہی ہے آئمہ کے ساتھ. ایک شاعر آیا سید ہمی علی کے سامنے, بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے. سید ہمی علی کون, اب ایک الگ چکر رہی ہے, میں ذرا نہیں جاؤں گا ورنہ ان صاحب کی بات صادق آ جائے گی, مولانا آپ کے سین جہاں سماتے ہیں آپ وہاں چلے جاتے ہیں. تو دیکھیے سید ہمی علی کے سامنے آیا, سید ہمی علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اہل بیت کے بارے میں کوئی مدح کری ہے. کہا کہ ہاں, کہا سناؤ. اس نے شعر کہا, قد خرب سقف بیوتکم و اسوابکم ارذل الاسواب اہل بیت. سید ہمی علی کہہ رہے کہ مجھے شعر سنا جو تم نے کہا ہے اہل بیت کی مدح میں. سید ہمی علی کون, کہ جن کو براہ راست شفاعت نصیب ہوئی ہے چھٹے امام کی, اور کہا تھا دیکھو اب ہر انسان غیر معصوم ہے, کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہا سید ہمی علی سے کہہ دو کہ وہ فلاں فلاں عادتیں چھوڑ دیں, ہم ان کی شفاعت کروائیں گے. اب یہ سید ہمی علی کے لیے بھی ہے تو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے, ہر انسان کی جو بری عادتیں چھوڑے تاکہ شفاعت اس کے شامل حال ہو سکے. کہا کہ کیا شعر کہا ہے بتاؤ ذرا. کہا کہ شعر یہ ہے, قد خرب سقف بیوتکم و اثوابکم ارذل الاسواب. اہل بیت آپ کی غربت کا قسم کرسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے گھروں کی چھت ٹوٹ چکی ہے اور آپ کے لباس ذلت کے لباس ہیں. کہا کہ اس طرح سے مدح کی جاتی ہے اہل بیت کی. دیکھ سن, اب سید ہمی علی نے کہا, اب میں وہ مدح کروں گا کہ جس کے ذریعے جو تو نے اہل بیت کی توہین کی ہے میں اس کو ختم کر دوں گا. دیکھیے ایسا نہیں ہر شخص جو اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرے اس کی گفتگو صحیح ہو. ہزاروں اشعار کہے جاتے ہیں ہر سال, اور کئی مرتبہ قرآن کی مسلم آیات کے خلاف بعض شعرا, سب نہیں بعض شعرا, جس طرح سے بہت سے امامے والے, شاید بعض امامے والے کوئی غلط بات کر دیں, کوئی ذاکر غلط بات کر دیں, کوئی شاعر بھی غلط بات کر سکتا ہے. تو کہا کہ دیکھ اب میں ایسی بات کہوں گا کہ جو تمہارے اشعار کا نقص ختم کر دے گا. کہا کہ بتائیے آپ نے کیا شعر کہا ہے. فرمایا سید ہمی علی نے, اقسم باللہ, خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں, سید ہمی علی کہہ رہے, اقسم باللہ وآلائہ والمرء عما قال مسئول, خدا کی قسم اور خدا کی نعمتوں کی قسم کھا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اور انسان جو بھی کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا. دیکھیے جب مطلع عرض کر رہے ہیں, مطلع پیش کر رہے ہیں قصیدے کا, تو توحید کا ذکر کر کے کر رہے ہیں, خدا کی اور اس کی نعمتوں کو مان کر کر رہے ہیں. کل یہ کوئی نہ کہے کہ اہل بیت کی مدح کرتے ہوئے غلو کر دیا. اقسم باللہ وآلائہ والمرء عما قال مسئول ان علی ابن ابی طالب علی التقا والبر مجبول, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تقوی, پاک دامنی, پاکیزگی, بلند ہمتی علی ابن ابی طالب کے گوشت اور خون میں رچ بس گئی ہے. ہاکذا یمدح, کہا کہ اس طرح سے اہل بیت کی مدح کی جاتی ہے, اس طرح سے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ہمیں سیکھنا ہے اہل بیت کا ذکر ان سے, اور اس کے بعد وہی چیز اردو شاعری میں منتقل ہوئی, جا کر دیکھیے آپ. تو یہ ورثہ ہے جو بچوں تک پہنچانا ہے. اور جو شعرا ہیں بڑے مشہور و معروف عرب شعرا, اردو زبان کے شعرا, اسی طرح سے پاکستان کی اور دنیا کی علاقائی زبانوں میں بھی شعر کہے ہیں مختلف شعرا نے. تو یہ سب چیزیں, خلاصہ مختصر بات کو پیش کروں کہ جب ممبر پر بیٹھتا ہے ایک ذاکر, عالم, مولانا, دینی طالب علم, کچھ بھی کہیے آپ, تو اس کی مختلف اور متعدد ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو ورثے سے رابطہ بھی جوڑنا ہے اپنا، بتانا ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں ختم ہوا ہے، اور ہم کہاں پر تھے، کہاں آ گئے. ایسا نہ ہو کہ بعض شعرا، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض شعرا کے بعض کلاموں کی طرح کہ جہاں پر صریحاً قرآن کی آیت کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اور امام مجمع بیٹھ کر داد دیتا ہے، واہ واہ کے ڈونگرے اتنے برستے ہیں کہ لگتا ہے مسجد امام باقیہ کی چھت اڑ گئی. کوئی پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ حضور یہ تو قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہے، یہ نہج البلاغہ کے خلاف ہے، یہ اصول کافی کے خلاف ہے. واہ واہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو دیکھیے ایسے ہی لوگوں کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری بات کرتے ہیں لیکن لسنا منہم ولیس منا، نہ وہ ہم سے ہیں نہ ہم ان سے ہیں. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ معیار پیمانہ اس تک آنا ہوگا. خیر بات کو تفصیل کو ذرا مزید آگے نہ لے جاؤں کیونکہ سوچ کر آیا ہوں کہ آپ آج آپ کو مقرر وقت پہ چھوڑ دوں گا، اور دعا کریں آپ حضرات کے جو بھی رکاوٹیں ہیں، ایک تو یہی رکاوٹ ہے، تو یہ دور ہو جائے انشاءاللہ. یہ جو باتیں مجھے کہنی تھی. اور اب انتظامیہ کے حوالے سے ہر سال میں یہ کہتا ہوں، بزم حسینی کے اراکین اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ممبر سے مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ بازار سے تعلق رکھنے والے کاسبین، تجار، دکاندار حضرات، محلے والے جن کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ میں اپنے بلبوتے پر نہیں کہہ رہا، میری اوقات کیا آج مرے کل دوسرا دن ہے، صاحب کو پوچھنے والا بھی نہیں. یہ یقین پنجتن پر اور مادر سید الشہدا پر کہ اگر وہ ان تمام تکالیف کو برداشت کر لیں اور یہ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ صرف ہم آپ کی وجہ سے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو یقین رکھیے کہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے، اس میں برکت بھی آئے گی، گھر سے بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی. مسئلہ یہ صرف نیت کو صاف رکھنے کا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بزم حسینی ہمارے مد مقابل بزم حسینی یہاں مجلس کرا رہی ہے. نہ بزم حسینی کی کوئی اوقات ہے، نہ بزم حسینی جس ذاکر کو بلایا ہے اس کی کوئی اوقات ہے. اگر اوقات ہے، ارزش اور قدر و قیمت ہے، تو اس ہستی کے جس کے نام پر یہ فرش بچھایا گیا، آپ رسول اللہ کو سامنے رکھ کر معاملہ کیجئے اور رسول اللہ آپ کو عطا کریں گے. یقیناً شہری انتظامیہ، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کے جو اراکین یہاں آزا ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، رینجرز، پولیس، دیگر ادارے جن کا مجھے نام بھی نہیں پتا، بلدیاتی جو ادارے ہیں، شہری حکومت ہے، ضلعی حکومت ہے، محلے کے جو حضرات ہیں، مسلمان بھائی ہمارے، برادران دینی مومنین جو خدمت کر رہے ہیں، جو حصہ لے رہے ہیں، ان سب سے یہی گزارش ہے. اور یقیناً وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، اسی اپنے جذبے کو، عقیدے کو مستحکم اور مضبوط رکھے. یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان کو اجر عطا کریں گی. تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اور اب موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو. سب سے پہلے موضوع کو ڈیفائن کیا جائے، وضاحت کی جائے کہ موضوع ہے کیا. دیکھیے مسلمانوں میں سب سے جو بنیادی ترین چیز ہے وہ قرآن اور سنت رسول. اگر یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے تو اس کو بند کروا دیں پلیز. ایک سلوات دیجیے محمد عارف کو. تو دیکھیے سنت رسول، تمام کی تمام چیزیں، مذہب، دین، اخلاق، کردار سنت رسول سے نکلتا ہے اور سنت رسول پر جا کر ختم ہوتا ہے. سنت نبوی اور اس کی تجلیات، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی اکرم کی سنت ہے کیا؟ یقیناً مسواک کرنا عرق کی لکڑی سے جو مکے میں پیدا ہوتی ہے، حجاز میں پیدا ہوتی ہے، ثواب ہے. یقیناً اپنے لباس کو، ابا کے دامن کو، قبا کے دامن کو، شلوار کو اس انداز سے پہننا کہ ٹخنوں سے اونچا رہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، ثواب ہے. نماز تہجد پڑھنا ثواب ہے، سنت ہے. خوشبو لگانا ثواب ہے. مسجد میں جا کر دیر تک بیٹھنا ثواب ہے، سنت ہے. یہ تمام چیزیں سنت ہیں. سفید کپڑے پہننا سنت ہے. جو نبی کریم کو عطر پسند تھا وہ عطر لگانا سنت ہے. جو غذا پسند تھی، اگر کوئی اس غذا کو نبی کریم کا قصد کر کے کھائے تو یقیناً نبی کریم خوش ہوں گے. یہ تمام چیزیں سنت ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جو کرتا ہے اسے مبارک کہ خدا توفیق دے رہا ہے اسے ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی بارگاہ میں یہ پوچھنا پڑے گا جا کر کہ سنت نبوی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں, آپ حضرات سے اس بات کا مطالبہ تو نہیں کر سکتے, درخواست کہ بہت غور سے توجہ سے آپ سن رہے ہیں, مزید غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور یہ جو سزا آپ کو مل رہی ہے یہ آپ میری وجہ سے برداشت کر لیں. کہ سنت نبوی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, سنت نبوی کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے, اور سنت نبی کریم ہی کیوں, اور تجلیات کا مقصد اور مطلب اور معنی کیا ہے. تجلی کا مطلب ہے جلا سے نکلا ہے یہ لفظ, وہی جو ہم اردو میں کہتے ہیں جلا وطن کر دیا گیا. تجلی یعنی چمکانا, یعنی چمک, تابندگی, درخشندگی, نورانیت, روشنی. تو موضوع یہ ہے کہ سنت نبوی کی حقیقت کیا ہے. اب یہ قرآن سے پوچھنا پڑے گا یا ان ہستیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور جن کے سامنے قرآن نازل ہوا, جو گھر میں بیٹھا تھا اور نبی پر قرآن نازل ہو رہا تھا اسے کیا پتا کہ قرآن جب نازل ہوا تو کیسے نازل ہوا. جس کے سامنے قرآن نازل ہوا جو قرآن کے نزول کی گواہی دے سکتا ہے یا تو اس سے پوچھنا ہوگا یا جس پر قرآن نازل ہوا اس سے پوچھنا ہوگا کہ سنت نبوی جس انداز سے قرآن نے بتلایا ہے سنت کو, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ ہے کیا چیز, اور تجلیات سنت سے ہمارا کیا مطلب اور مقصد ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی جو شخص, جو ہستی, جو ذات سنت کے مطابق عمل کرے, نبی کریم کی سنت کے مطابق چلے, جب وہ نبی کریم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا یا گزارے گی, کوئی قید لانے کی ضرورت نہیں ہے, زن و مرد دونوں شامل ہیں, تو اس کی ذات میں کون کون سی تجلیاں, کون کون سی نورانیتیں, کون کون سے نور اور کس انداز کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اور واضح کروں کہ یہ سنت, یہ رسول کریم کا طور طریقہ, یہ نبی اکرم کا انداز زندگی, یہ نبی کریم کی روش, یہ نبی کریم کا برتاؤ, یہ نبی کریم کا سلوک لوگوں سے, خدا سے, اپنی ذات سے, اگر کوئی انسان نبی کریم کے ان تمام سلوکوں کو, برتاؤ کو, راہ و روش کو, طور طریقوں کو اپنائے گا, تو اس کی ذات میں کون کون سی تجلیات, کون کون سی نورانیتیں, کون کون سے نور پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ سنت جہاں جہاں نظر آتی ہے, یہ سنت جہاں جہاں نظر آتی ہے, تو وہاں جہاں پر یہ سنت نظر آتی ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور یہ کس انداز سے اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے. یقیناً یہ کافی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. اب یہاں پر چار پانچ باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اگلی آٹھ یا نو جو مجالس ہوں گی اس میں انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو دیکھیے پہلا سوال, نبی کریم کی سنت کہتے کسے ہیں, نبی کریم کی سنت کی خاصیت کیا ہے, نبی کریم کی سنت جو جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کو کیا برکتیں, تجلیات, نورانیتیں نصیب ہوں گی, اور سب سے اہم مسئلہ جس پر گفتگو ہوگی کہ نبی کریم کی وہ سنت, بڑا عجیب سا سوال ہے, آپ حضرات بھی حیران ہوں گے یقیناً, کہ نبی کریم کی وہ سنت جو نبی کریم نے کر کے دکھا دی وہ سب کو پتا, جو نبی کریم اپنے ساتھ لے گئے سنت تھی انجام نہیں دے پائے زمانے کی مجبوریوں کی بنا پر, اس سنت کا کس سے پوچھے. بہت توجہ کیجیے گا, دیکھیے پروردگار عالم نے نبی کریم کے بارے میں کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. دیکھو اے ایمان والو, تمہارے لیے نبی کریم کی اسوہ, نبی کریم کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے, لیکن بتا دیا پروردگار نے ہر ایک کے لیے نہیں ہے, لمن کان یرجو اللہ جو اللہ کی ذات سے امید لگائے اس کے لیے ہے. دوسری شرط, وہ ذکر اللہ کثیرا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اس کے لیے نبی کریم اسوہ حسنہ ہے. اور دیکھو, اور جو امید لگائے قیامت کی اس کے لیے ہر مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں نبی کریم کی سنت پر چل رہا ہوں, نبی کریم کی سنت میرے لیے مشعل راہ ہے, پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ سے کتنی امید لگائی, یہ دیکھنا ہوگا کہ قیامت کے دن سے کتنی امید ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کس نے کیا. یہ تین شرطیں جس میں ہیں اس کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم کی سنت بہترین نمونہ عمل ہے. حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہا پروردگار نے عجیب انداز سے، دیکھو قد کانت لکم، تم لوگوں کے لیے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور وہ لوگ جو ابراہیم کے ساتھ تھے اسوہ حسنہ ہے. اس قالا لقومہم، جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا برعاؤ مما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم کو پروردگار نے بہت منزلت ہے حضرت ابراہیم کی. حضرت ابراہیم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار نے کہا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض بلے یکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے تمام راز دکھا دیے. بلے یکون من الموقنین، پہلے بھی میں اس آیت کو یہاں پڑھ چکا ہوں، ہم نے زمین اور آسمان کے تمام راز ملکوت ابراہیم کو اس لیے دکھائے اور تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یہ اور کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی جب پروردگار عالم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھائے تو جو ابراہیم کو تجلیات ملی، جو ابراہیم کو درجات ملے، پروردگار نے وہ تمام چیزیں اس آیت میں ان کا بیان نہیں کیا، صرف ایک بات بتائی کہ دیکھو اور تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں. کیا کیا اور دکھا اور ملا ابراہیم کو؟ خدا نے یہ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو عبارت میں جس کی گنجائش نہیں. ابراہیم کا مرتبہ یہ ہے، لیکن جب ابراہیم پر گفتگو فرمائی پروردگار نے تو یہ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم اسوہ حسنہ ہے. کس حوالے سے؟ اس وقت جب ابراہیم نے اور جو لوگ ابراہیم کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اظہار بیزاری کرتے ہیں، کیونکہ تم لوگ خدا کے علاوہ جن بتوں کو پوچھتے ہو ہم اس سلسلے میں تم سے اظہار بیزاری کرتے ہیں. یعنی ابراہیم اسوہ حسنہ ہے صرف عبادت کی دعوت دیتے وقت، لیکن نبی کریم اسوہ حسنہ ہے کیا عبادت کی دعوت دیتے وقت، معاشرے کے قوانین بناتے وقت، آسمانوں کی سیر کرواتے وقت، غیب کے علوم کی تعلیم دیتے وقت، سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے وقت؟ نبی کریم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں پروردگار عالم قرآن میں کوئی قید نہیں لایا. بلا کسی قید کے پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، یہ نبی کریم مکمل طور سے بلا قید و شرط تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی اس میں کسی قسم کی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی محدودیت نہیں. ابو الانبیاء ہے، رئیس الموحدین ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے، لیکن نبی کریم سے پیچھے ہے مرتبہ ان کا. سنت کہتے ہیں طور طریقے کو، چال چلن، روش، برتاؤ، سلوک. عرض کر چکا میں آپ کی خدمت کہ جب پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے بقول کسی عالم کے خوش قسمت آیتوں میں سے ہے کہ جب بقول ان کے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو مسلمان جہاں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ورنہ بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں لوگ اور کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے قرآن پڑھا گیا یا کوئی عربی کی دعا پڑھی گئی. بہرحال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کس کے لیے ہے. اور دیکھو حبیب، وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون. اس سے پہلی والی آیت میں کہا یؤمنون بالغیب، حبیب دیکھو فلا وہ لوگ پائیں گے جو غیب پر ایمان لائے. پھر آگے آیت کا سلسلہ چلا اور پروردگار نے کہا کہ دیکھو حبیب، ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ غیب پر ایمان کے ساتھ یؤمنون بما انزل الیک، یہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں حبیب جو تجھ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور یہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں حبیب جو تجھ سے پہلے نازل کی گئیں، وبالآخرت ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار تو نے پچھلی آیت میں فرما دیا کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر اس بات کا ذکر کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. حبیب یہ غیب پر تو ایمان رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی اور تجھ سے پہلے والے انبیاء پر. تو پروردگار سے، قرآن سے میرا سوال یہ کہ پروردگار، ان بیچارے مسلمانوں کو کیا پتا کہ تو نے رسول پر کیا کیا نازل کیا ہے؟ بھائی غیب کا ذکر تو تو پہلے کر چکا، یہ غیب جس کا تو نے ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے نبی پر تو نے جو جو چیزیں نازل کی، پروردگار عالم یہ بھی ان بیچارے مسلمانوں کے لیے غیب ہے، کسی کو کیا پتا کہ تو نے اپنے حبیب پر کیا نازل کیا، کس انداز سے نازل کیا، اس کا میٹر کیا تھا، وہ کیا مواد تھا، وہ کیا نکات تھے؟ یعنی غیب پر جب گفتگو کی اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھو غیب ایک چیز ہے، نازل ہم کرتے